بن ناصر ینصرنا، حسین بن ناصر ینصرنا، حسین بن ناصر ینصرنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من اليوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ پیغمبر گرامی کا فرمان ہے سید الشہداء کے بارے میں کہ بے شک حسین ہدایت کا روشن چراغ و نجات کی کشتی ہے۔ ابھی واقعہ کربلا، سانحہ کربلا 61 ہجری میں رونما نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ و مبارکہ میں ہی سید الشہداء کی معرفت اپنی امت کے درمیان، کبھی مدینے کی گلیوں میں، کبھی مدینے کی مسجد میں، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی بیت اللہ میں، اور کبھی اصحاب کی مجلس میں، کبھی اصحاب کی محفل میں امت پر اتمام حجت کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کے تعارف کے سلسلے کو جاری رکھا۔ کبھی تمام اہل بیت کا تعارف کراتے، کبھی علی مرتضیٰ کا تعارف کراتے، کبھی حسن مشتبہ کا تعارف کراتے، کبھی سیدہ کونین کا تعارف کراتے، اور کبھی سید الشہداء کا تعارف کراتے تھے۔ یہ اتمام حجت فقط زبان مبارک سے پیمبر سے نہیں ہوا، بلکہ قرآن نے بھی ان اہل بیت کا ایسا تعارف کرایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن اور یہ نبی اکرم امت سے سوال کریں گے۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر ثقلین کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تو ہرگز ان دونوں گراں قدر نعمتوں کے بارے میں امت سے سوال ہوگا۔ کہ جب یہ نعمتیں اپنے امامت کے دور میں، اپنی ظاہری زندگی کے دور میں امت کے جن افراد کے شامل حال ہوئیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ہر ہر امام معصوم اپنے زمانے کی امت کے لیے کشتی نجات تھا، اب قیامت میں سوال یہ ہوگا کہ تم میں سے کون کون اس کشتی میں سوار رہا اور کس کس نے اس کشتی کا تماشا باہر سے دیکھا؟ اور پیغمبر نے فرما دیا تھا جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا۔ سلمان کی نجات علی کی کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے ہے، بوزر کی نجات علی کی کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے ہے، میسم کی نجات علی کی کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے ہے، کمبر کی نجات علی کی کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے ہے، مالک اشتر کی نجات کشتی کے علی میں سوار ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح عمار یاسر کشتی علی کا وہ سوار ہے جس کو اس کشتی نے نجات تک پہنچایا ہے۔ پس جب جس جگہ بھی امت کو نبی اکرم نے محفوظ کشتیوں کا تعارف کروایا اور ایک کے بعد ایک، جس طرح دعائے ندبہ کے اندر بھی ایک کے بعد ایک نعمت تمہارے درمیان آتی چلی گئی، اور امت کے بعض افراد کا رویہ کچھ رہا اور بعض کا رویہ کچھ رہا، ہم آج 1445 ہجری میں یہی محاسبہ کرنے کے لیے، یہی جائزہ لینے کے لیے فرش عزا پر آئے ہیں کہ یہ کشتیاں تو اہل بیت سے پہلے بھی بھیجی جاتی رہی ہیں، کشتی نجات۔ ہر نبی اپنے زمانے میں کشتی نجات بن کے امتوں کے درمیان آتا تھا، وہ امتیں جو شرک کے طوفانوں کی لہروں میں، وہ امتیں جو جہالت کے بھنور میں پھنسی ہوتی تھیں، یہ کشتیاں ان طوفانوں اور بھنور سے نکال کر ہدایت کے ساحل تک پہنچانے کی ضمانت دیتی تھی، اور ہر کشتی نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت نوح کی مثال جو اس عشر مجالس کا موضوع قرار پایا کہ کشتی نوح سے کشتی حسین تک، اور پھر کشتی حسین سے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام درود بھیجے محمد و آل محمد پر، یہ موضوع اسی لیے اختیار کیا کہ آج ہمیں جس کشتی کے سامنے اپنی حالت کو دیکھنا ہے، وہ صاحب الزمان ہمارے زمانے کے امام کی کشتی ہے، وہ آخر الزمان کی کشتی ہے۔ لیکن قوم نوح کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بعض قوموں کا تذکرہ بہت زیادہ تکرار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تشیع کا یہ افتخار ہے کہ تشیع میں یہ دونوں کشتیاں اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں علی کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میری زندگی کے اندر قرآن نہیں ہے، نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، لیکن اگر میں قرآن کے ساتھ نہیں ہوں تو مجھے اپنا اچھے طریقے سے اندازہ ہے، جتنا میرا فاصلہ قرآن سے ہے اتنا ہی میرا فاصلہ علی سے ہے۔ بس نبی اکرم کا یہ قول نورانی ایک طرف فضیلت علی کو بیان کر رہا ہے اور ایک طرف میری ذمہ داری کو واضح کر رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو علی کے دامن کو تھامو، قرآن کے دامن کو تھام لو، اگر چاہتے ہو علی کی طرح زندگی گزارو، قرآن کی طرح زندگی گزارو، اگر چاہتے ہو تم وہ فضائل جو قرآن میں مومن کے لیے آئے گئے ان کو اپناؤ گے، علی کے پسندیدہ مومن بن جاؤ گے۔ بس قرآن کے اندر ایک عجیب کتاب ہے، معجزاتی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب کی جو مختصر بھی ہے، قرآن کی جلدیں نہیں ہیں کہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے، 124,000 انبیاء میں سے 100 انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن میں نہیں ہے، چند انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اچھا، اس میں بھی انسان حیرت کرتا ہے، اب اتنی مختصر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر چند انبیاء کا تذکرہ کرنا تھا، اور ان چند انبیاء میں سے بھی مثلا قوم نوح کا تذکرہ، قوم ہود کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، قوم صالح کا تذکرہ، قوم ابراہیم کا تذکرہ، قوم موسیٰ کا تذکرہ، قوم عیسیٰ کا تذکرہ، قوم آدم کا تذکرہ، مثلا اتنے کم انبیاء کا تذکرہ بھی جو قرآن کر رہا ہے، اور پہلے ہی قرآن کا حجم بہت کم ہے، اور قرآن ایک مختصر کتاب ہدایت ہے، اس میں نوح کے تذکرے کو تکرار کیا جا رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کے تذکرے کو تکرار کیا جا رہا ہے، اس میں آدم کے تذکرے کو تکرار کیا جا رہا ہے، اس میں ابراہیم کے تذکرے کو تکرار کیا جا رہا ہے، اس میں شعیب کے تذکرے کو تکرار کیا جا رہا ہے. بندہ حقیر نے جتنی تحقیق ان قوموں کے قرآن کے اندر تذکرے کے بارے میں کی، ان میں سے ان پانچ انبیاء کی داستان مختلف ہے. جیسے قوم ہود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم نوح، اور اسی طریقے سے قوم لوط، یہ پانچ انبیاء اور یہ جو قومیں ان انبیاء کے زمانے کے اندر آئیں یہ مختلف ہیں. اور ان تمام ان پانچوں انبیاء اور ان پانچ اقوام کے درمیان بھی بہت چیزیں مشترک ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی آپس میں ملتی ہیں. قرآن مجید نے ان کے تذکرے کو سورہ شعراء کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، اور قوم نوح کا کافی اکثر تذکرہ سورہ ہود کے اندر بیان کیا گیا کہ نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا، پھر قوم نے نوح سے کیا کہا، پھر نوح نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا، پھر نوح نے اپنی قوم سے کیا دلیل دی، اور اتنی طویل داستانیں کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم نوح 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی اس قوم کے اوپر. بہت عجیب و غریب داستان ہے، یعنی اس قوم کے بچے اپنے بزرگوں کی داستانیں پیش کرتے تھے، مطلب حضرت نوح ایک بات کرتے تھے، بچہ کہتا تھا حضرت نوح سے کہتا تھا بالکل میرے بابا نے بھی بالکل بتایا تھا کہ آپ نے میرے بابا کو بالکل عیناً یہی بات بتائی تھی، اور میرے بابا نے کہا تھا کہ یہ میں نے اس پیغمبر سے بھی سنا ہے، یہ بوڑھا پیغمبر اس سے بھی سنا ہے، اور اپنے باپ سے بھی یہی بات سنی تھی کہ اس نے میرے باپ سے بھی یہی بات کہی تھی. مثلاً 100 سال کے اندر آپ ایک اندازہ بھی لگائیں، 100 سال کے اندر تقریباً 4 نسلیں گزرتی ہیں، اور 950 سال تقریباً 1,000 سال میں آپ اندازہ کریں کہ 40 نسلیں تقریباً حضرت نوح کے سامنے آئی ہیں اور گئی ہیں، 40 نسلوں کو ایک ہی ہدایت کی ہے. 3 باتیں حضرت نوح تکرار کرتے تھے جو قرآن مجید کے اندر بھی آئیں. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جب بھی حضرت نوح کا اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے 3 باتوں کو بہت تکرار کرتے تھے. میں نے کہا یہ داستان بڑی بچوں کے لیے بھی بہت وہ ہے، کیونکہ یہ عشرہ مجالس داستان کی صورت میں ہے، ایک کہانی کی صورت میں. قرآن مجید نے جو داستانیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا نصف سے زیادہ حصہ داستانوں پہ مشتمل ہے، قصوں کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ قصے جو کہ واقعیت ہیں، واقعے ہیں کہ جو کہ چیزیں تاریخ میں رونما ہوئی ہیں. حضرت نوح کی داستان بھی ایسی داستانوں میں سے جو نہ فقط قرآن میں ہے، باقی ادیان کی کتب میں بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کافر بھی حضرت نوح کے اوپر فلم بنائی ہے نوح کے نام سے، یہودی بھی حضرت نوح کے بارے میں بہرحال ایک اپنا پورا تاریخ رکھتے ہیں، عیسائیت بھی حضرت نوح کے بارے میں، چونکہ تقریباً انسانیت اوج پہ بھی پہنچی ہے حضرت نوح کے زمانے میں، اور انسانیت بالکل جب طوفان نوح آیا ہے تو پوری زمین کے اوپر، بعد روایت میں آیا کہ ایک کافر بھی باقی نہیں بچا تھا، یہ بہت عجیب داستان تھی، یا قوم نوح کافروں سے بھر گئی تھی اور جب طوفان آیا تو ایک کافر بھی نہیں چھوڑا خدا نے، قوم پوری زمین کافروں سے پاک ہو گئی. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ جیسے ہم بنی آدم ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہم اصل میں بنی نوح ہیں، کیونکہ اکثر جو نسلیں پھر بعد میں چلی ہیں وہ حضرت نوح سے چلی ہیں، اس سے پہلے یہ طوفان جہانی تھا. علماء کے درمیان، مورخین کے درمیان، حتیٰ مفسرین کے درمیان بھی، آیت اللہ مکارم شیرازی، علامہ طباطبائی، مورخین کے درمیان، مفسرین کے درمیان بھی یہ بحث ہے کہ یہ قوم نوح پوری قرۂ ارض کے اوپر پھیلی ہوئی تھی یا زمین کے خطوں پر تھی. کیونکہ عجیب داستان ہے کہ پہلے زمانے میں جب شروع کے جو انبیاء آتے تھے، ایک زمانے میں ایک پیغمبر نہیں ہوتا تھا، اور آخر تک یہ سلسلہ رہا ہے. چونکہ زمین کے اوپر رہنے والی مختلف، افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، یورپ کے اندر جو افراد زندگی گزار رہے تھے، یہ ایک دوسرے سے لا تعلق تھے. حتیٰ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ افریقہ میں رہنے والے افراد کو کہ ایشیا میں بھی جاندار زندگی گزار رہے ہیں، انسان زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر بھی کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی حاکمیت ہے، اور وہاں پر بھی ایک نبی موجود ہے. بعض انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ایک ایک زمانے میں چار چار پانچ پانچ انبیاء ہیں، بعض کا تذکرہ ہے کہ دو انبیاء ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، ایک ساتھ تذکرہ ہے ان کا. بعض افراد ایسے تھے کہ حضرت یحییٰ کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے حضرت عیسیٰ کو مانتے. بعض کم فاصلے سے ہوتے تھے، بعض زیادہ فاصلے سے ہوتے تھے کہ فلاں انبیاء اس قوم کو ہدایت کر رہا ہے، اور قرۂ ارض کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر مختلف انبیاء ہوتے تھے. یہ داستانیں چونکہ روایات کے ذیل میں آئی ہیں، تو آپ کی فقط اپنے جوانوں کی اور بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے. اور بعض شباہتیں اور بعض خصوصیات قوم نوح کی ایسی تھیں جو حضرت نوح اور قوم نے جو آپس میں مکالمہ کیا ہے، جو آپس میں گفتگو کی ہے، عیناً وہی جملے میں آج آخر الزمان میں بعض افراد کی ذہنیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عیناً بالکل وہی باتیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عبرت بھی ہیں، درس بھی ہیں اس کے اندر. حضرت نوح جب ان کے اندر وارد ہوتے تھے، تین باتیں حضرت نوح تکرار کرتے تھے. ایک یہ کہ دیکھو، تمہیں ایسے خلق نہیں کیا بلکہ تمہارا کوئی خالق ہے، اور تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. توحید، یہ جو ہمارے بنیادی اصول دین ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ایک دوسری، میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں، دو باتیں. تیسری بات یہ کہتے تھے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اگر تم نے میری بات پہ کان نہیں دھرا، تو میں تمہیں عذاب مبین اور عذاب علیم کی طرف سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. یہ ہوشدار، یہ ڈرانا، یہ چیلنج، اور جس کو قرآن نے کہا ہے نذیر، نذیر اور بشیر، پیغمبر کے بارے میں بھی آیا، دیگر انبیاء کے بارے میں بھی آیا، بشارت دینا اور نذارت، یعنی بشیر یعنی جو جنت اور اچھی زندگی گزارنے والے، اطاعت کے اوپر زندگی گزارنے والے، توحید کے اوپر زندگی گزارنے والوں کو قیامت میں جو جائزہ، جو انعام ملنے والا ہے، اس کی خوشخبری سنانے والے کو کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر تم پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، توحید پہ زندگی نہیں گزارو گے، اطاعت پہ زندگی نہیں گزارو گے، تو تمہارے اعمال کی جو عاقبت ہے، اس پر زندگی گزارنے والے کے لیے پھر خطرہ ہے. خطروں سے آگاہ کرنے والے کو قرآن میں نذیر کہتے ہیں. اور نعمتوں سے، جنت سے، جوائز سے، انعامات سے آگاہ کرنے والے کو قرآن میں بشیر کہتے ہیں. دونوں کام حضرت نوح نے انجام دیے. لیکن اکثر جو کلام میں نے قرآن مجید کے اندر بھی دیکھا، اکثر ڈرا رہے تھے. چونکہ ہدایت میں بھی اکثر تنبیہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، یہ کلن ہدایت کے نظام میں یہ ہے کہ تنبیہ زیادہ ہوتی ہے، تشویق کم ہوتی ہے. مثلا آپ کسی کو، کوئی شخص، ایک عام سی مثال آپ کو دوں، ہائی وے سے اگر جا رہا ہوتا ہے تو سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی ہے. اگر پولیس، ٹریفک پولیس آپ کا چالان کرے گی، تو آپ نے یہ بہت کم دیکھا ہوگا کوئی ٹریفک پولیس کہہ لے جو سیٹ بیلٹ باندھا ہوا ہوگا، ہم ہر اس شخص کی گاڑی کے اندر 500 روپے کا نوٹ دیں گے. یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن یہ ضرور سنیں گے کہ جو سیٹ بیلٹ نہیں باندھے گا اس کو 1000 روپے کا چالان ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کسی بھی بہت بھی پڑھے لکھا اور بہت ہی امیر اور ثروت مند معاشرے میں بھی ممالک میں بھی یہ نہیں سنیں گے کہ کوئی سیٹ بیلٹ باندھا ہوا دیکھا تو ہم کہیں گے آپ شیشہ نیچے کریں ہم آپ کو 1000 روپے. نہیں, اگر سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تو آپ کا چالان ہو جائے گا, آپ کا لائسنس لے لیا جائے گا. یہ تنبیہ کہلاتی ہے. تو انبیاء نے اکثر تنبیہ کے ذریعے سے, اور یہ انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار ہے. بعض اوقات انسان اپنی کسی لالچ اور شہوت کے اندر اپنا فائدہ چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کام کو انجام دے دیتا ہے, لیکن یہ سختی سے, عذاب سے اور مشکلات میں دوچار ہونے سے ڈرتا ہے. بس حضرت نوح نے عذاب علیم سے, عذاب سے ڈرایا. ایک خصوصیت اس قوم کے اندر یہ تھی کہ جب بھی پیغمبر خطاب کرتے تھے یہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے, پیغمبر کو, نوح کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے. ہمیشہ بہت نان سیریس بیہیویئر, بہت ہی عدم سنجیدگی کا باعث, پوری بات حضرت نوح کی نہیں سنتے تھے. حضرت نوح بات کر رہے ہیں, آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں, آپس میں اتنا شور کرنا شروع کر دیں گے کہ حضرت نوح کی بات نہیں پہنچتی. اب حضرت نوح کو کوئی موقع بھی نہیں دیتے تھے. حضرت نوح اس چکر میں ہوتے تھے کہ یہ کہیں ایک ساتھ جمع ہو, میں کسی بہانے سے ان کو دوبارہ یاد دلاؤں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 950 سال تین باتیں کی حضرت نوح نے, بس اور کچھ نہیں مانگا ان سے. اور یہ کہتے تھے, ایک اعتراض حضرت نوح پہ یہ کرتے تھے, آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں جو آپ کو مانتے بھی ہیں یا جن کا آپ پہ اعتقاد ہے, کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, یہ سورہ ہود کی آیات, بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ لوگ گھر جا کر انہی مہینوں کے اندر, انہی ایام کے اندر قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ بھی کریں. یہ جو داستان آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں, سورہ ہود کی 20ویں آیت سے لے کے آگے تک آپ جائیں گے 40 تک اور 50 تک آیات کے اندر یہ مضمون بیان ہوگا. اور ایک چیز جو بندہ حقیر نے بھی دیکھی اور اسدی سے بھی استفادہ کیا اس میں, کہ وہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے. اسی لیے خدا نے بھی جب کہا کہ اے نو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے, وہاں پہ دکھانے کا کلمہ بہت استعمال ہوا ہے. اور حضرت نو کو بھی ان سے شکایت یہ تھی کہ کیا تم اندھے ہو گئے ہو, کیا تمہیں نظر نہیں آتا. حتیٰ یہ کہتے تھے کہ اگر حضرت نو کہتے تھے کہ اگر میں تمہیں خدا کی طرف سے کوئی معجزہ دکھاؤں, کوئی بیانہ دکھاؤں, کوئی آشکار ہدایت دکھاؤں, یا خدا کی طرف سے کوئی نعمت دکھاؤں, یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 28, اگر میں تمہیں یہ آشکار ہدایت دکھاؤں تو مجھے لگتا ہے تم اندھے ہو جاؤ گے اس کے سامنے, تم بالکل اندھے ہو جاؤ گے, جیسے تم نے دیکھی ہی نہیں ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو میں زبردستی تمہارے اوپر مسلط ہو جاؤں گا؟ یہ حضرت نوح ان سے کہہ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے نوح, ایک تو تمہاری سب سے مشکل یہ ہے کہ تم ایک معمولی انسان ہو جیسے ہم ہیں, تو ہم تو اس طرح کے دعوے نہیں کر رہے کہ ہم خدا کے پیغمبر ہیں اور ہم پیغام لے کر آئے ہیں اور عذاب سے ڈراتے ہیں, اور حتیٰ یہ تک کہتے تھے اے نبی تم ہمیں 100 مرتبہ سے زیادہ یہ کہہ چکے ہو کہ عذاب مبین, عذاب علیم, یہ قرآن کی اصطلاحات آئیں کہ ایک بہت شدید عذاب, ایک کھلا عذاب, ایک بڑا عذاب اور عذاب کبیر اور یہ وہ. یہ کہتے تھے کہ اے نو بس یہ قرآن کی آیات ہیں, بالکل آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں, اے نو باتیں کم کرو کر کے دکھاؤ, اے نو بس بہت کلام کر لیا تم نے, بہت بول لیا تم نے, اے نو بہت سن لیا ہم نے, تم نے بھی بہت جدل کیا, تم بھی اپنے آپ کو تھکا رہے ہو, ہم بھی اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, اب کچھ کر کے دکھاؤ. لیکن نوح صبر کرتے تھے ان کی بات. حتیٰ خدا نے بھی نوح سے کہا نوح پھر ہم نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ لیا ہے. نوح کہتے تھے کہ ایک موقع مجھے اور دے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی ہادی امت کے باپ کی طرح ہوتا ہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے سید الشہداء کو کہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, یہاں سے معلوم ہوتا ہے سید الشہداء نے یمن کو کتنا برداشت کیا, مکہ کو کتنا برداشت کیا, اہل کعبہ کو کتنا برداشت کیا, اہل مدینہ کو کتنا برداشت کیا, اہل کوفہ کو کتنا برداشت کیا, اہل بصرہ کو کتنا برداشت کیا, اہل مدینہ کو کتنا برداشت کیا, اہل دغا کو کتنا برداشت کیا. وہ جو مدینہ میں حسین سے ہدایت لینے نہیں آتے تھے, حسین کہتے تھے میں حج پہ تمہارے پاس خدا ہوں, 28 رجب کو اپنا سفر شروع کرتے ہیں، 3 شعبان کو مکہ میں پہنچتے ہیں۔ حاجیوں پہ اتمام حجت کرنے کے لیے اس یزید کے خلاف، حسین ابن ابی علی اس کی یزید کی پلیدی، یزید کی گندگی، یزید کی زلالت، یزید کی گمراہی، یزید کا شرک، یزید کے محارم سے تعلقات، یزید کے کھلم کھلا گناہ بتاتے تھے۔ ان کی بھی یہی مشکل تھی، اپنی آنکھوں سے یزید کو یہ سب ظلم و فاشا و فساد و منکر کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے اے حسین آپ تھوڑا صبر کیجئے، نہیں اتنا نہ کیجئے، یزید کے خلاف قیام نہ کیجئے، ہم بھی یزید کے خلاف ہیں۔ لیکن حسین ابن علی کو مزاحمت کرنے سے منع کرتے تھے، حسین ان کو اپنی کشتی کی طرف بلاتے تھے، یہ حسین کو اپنی دلدل میں دعوت دیتے تھے، حسین ان کو بتاتے تھے تم یزیدیت کی دلدل میں دستے جا رکھے گو، یہ حسین سے کہتے تھے کہ یزید مر جائے گا اس کے بعد پھر کوئی آ جائے گا، آپ کیوں اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہیں، جیسے ہم خاموش بیٹھے ہوئے آپ بھی خاموش رہیں۔ جب مکہ میں سید الشہداء تشریف فرما ہوئے، 3 شعبان سے لے کے 8 ذی الحج تک سید الشہداء مکہ کے اندر رکھے، یہیں سے سید الشہداء نے اپنے سفیر یمن میں، بصرہ میں، کوفہ میں اپنے سفیر بھیجے۔ ایک مشکل جو قوم نوح کے اندر تھی، اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھتے تھے اور نبی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی وہ امیت، امیت، امیت اعمى سے عربی کے اندر اندھا، لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی یہ چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، قوم نوح نبی اکرم کو تو دیکھ رہی ہوتی تھی، پھر قرآن نے کیوں کہا، نبی نے کیوں کہا کہ اگر میں خدا کی طرف سے معجزہ بھی لے کر آ جاؤں تو تم تو اندھے ہو گئے ہو، تمہیں کس چیز نے اندھا کر دیا کہ تمہیں نظر نہیں آتا، یہ کون سا اندھا پن تھا، یہ کون سا اندھا پن تھا جو قوم نوح کے پر بھی چڑھا ہوا تھا، جو اہل کوفہ پہ بھی چڑھا ہوا تھا، جو آخر الزمان کے دعوے داروں کی آنکھوں پہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں اردو میں بڑی اچھی اصطلاح ہے عقل کے اندھے، اردو کے اندر بہت لطیف اصطلاح، عقل کے اندھے تھے، ان کی عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے جس طرح کہا ہے کہ لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں تھے، اور یہ قرآن مجید نے کافی تکرار کی ہے، عقل نہ ہونا قوم نوح کو نوح کی کشتی میں سوار ہونے نہیں دیتا، عقل نہ ہونا اہل کوفہ کو کشتی حسین میں سوار ہونے نہیں دیتا، اور عقل کی کمی ہی آج کشتی فرزند زہرا سے مسلمانوں کو دور کر رہی ہے، انسانیت کو دور کرتی ہے۔ یہ ایک صفت ایسی ہے جو مشترک ہے قوم نوح، سید الشہداء کے سامنے جو افراد موجود تھے، اور آخر الزمان کے اندر۔ عجیب سی بات ہے، اہل بیت نے جہاں پر بھی عقل کو بتایا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجو محمد علیہ وسلم، وہاں پہ عقل کے مقابلے میں جاہلیت کو ذکر کیا ہے، عقل کے مقابلے میں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جاہل شخص علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، عالم کے مقابلے میں ہم جاہل کہتے ہیں، جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت نے عقل کو جہل کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، جہل کو علم کے مقابلے میں نہیں قرار دیا، بلکہ جہل کو عقل کے مقابلے میں قرار دیا، یہ بہت ظریف نقطہ ہے۔ چھٹے امام کی اس حدیث میں اصول کافی کے اندر معرکۃ الآراء حدیث ہے، جس کی شرح بہت سارے علماء نے لکھی ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی، شرح حدیث ہے جنود عقل و جہل، معروف حدیث ہے امام صادق کی، کہ اس میں چھٹے امام نے عقل کے اور جہل کو بتایا گیا، یہ جنود یعنی لشکر ہے، یہ عقل، عقل کا پورا ایک لشکر ہے جو میرے وجود کے اندر ہے، یا ہے یا نہیں ہے، یا آدھا ہے یا پورا ہے، یا تھوڑا ہے یا بالکل بھی نہیں، اسی طرح جہل کا بھی ایک پورا لشکر ہے۔ چھٹے امام نے عقل کے لشکر کے 75 سپاہی بتائے ہیں، اسی طرح جہل کے لشکر کے بھی 75 سپاہی بتائے، اور ہر صفت کے مقابلے میں ایک صفت بتائی ہے۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے، بہت دلچسپ حدیث ہے، ہمارے استاد نے ایک مرتبہ پورا عشرہ مجالس اسی حدیث کے اوپر پڑھے تھے. حدیث جنود عقل و جہل, جہل کا لشکر, 75 صفات ہیں. اگر ایک انسان کے اندر یہ صفات ہوں, یہ 75 عقل کا لشکر اس انسان کے پاس ہے, اس لشکر کے ذریعے سے زندگی گزارتا ہے, اپنی زندگی کے تمام امور ان 75 عقل کے سپاہیوں کے ذریعے سے طے کرتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں جہل کے 75 ہیں. مثلا میں آپ کو ایک دو اگر عرض کروں کہ صرف اس حدیث کا تعارف کرانے کی حیثیت سے, مثلا امام نے کہا کہ وہ جو شخص جو کنجوس ہوتا ہے, بخیل ہوتا ہے عربی کے اندر, جو بخیل ہوتا ہے جس کے اندر بخل و کنجوسی ہو, یہ جہل کا ایک سپاہی ہے جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے. اس کے مقابلے میں عقل کا سپاہی ہے, اسی کے مقابلے میں بالکل وہ کیا ہے, سخاوت. اگر تم سخی ہو تو تم جہل کے لشکر میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ تمہاری عقل میں اضافہ ہوا ہے. بس سخاوت مند عقل مند ہوتا ہے. اسی طرح اگر تم کنجوس ہو, بخیل ہو, اس کا مطلب یہ تمہاری جہل میں اضافہ ہے, تمہاری جہالت میں اضافہ ہے تمہارا بخیل ہونا. اسی طرح ایک شخص مثلا حسد کرتا ہے کسی سے, حسود ہے, یہ جہل کے لشکر کا ایک سپاہی ہے. اگر تم دیکھتے ہو میں حسد کرتا ہوں, کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے میں چاہتا ہوں اس کے پاس کیوں ہے اگر میرے پاس نہیں ہے, حتیٰ اگر میرے پاس ہے تب بھی اس کے پاس کیوں ہے, اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اس کا مطلب میں حسود ہوں, حاسد ہوں. اس کے مقابلے میں غبطہ, یہ سب علماء اخلاق نے بیان کی. حسد کے مقابلے میں غبطہ صفت ہے, عقل کی, عقل کے سپاہی ہے. غبطہ, غبطہ کیا, میرے اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے خدا سے دعا کرے خدا اس کی بھی بڑھا دے, اس کی بھی محفوظ رہے اور میرے پاس بھی آ جائے, اس میں کوئی مشکل نہیں, یہ غبطہ کرتا ہے. اسی طرح غصہ, غصے کے بارے میں یہ ہے کہ غصے کے مقابلے پہ بھی نہیں لے کر آئے لیکن غصے کی اسٹیجز کے اندر بیان کیا ہے, بہت خوبصورت ہے. غصے کی بھی انجینئرنگ بہت خوبصورت ہے. اگر غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے, اس کو عربی میں کہتے ہیں تحور, تحور نام بھی رکھتے ہیں بعض اوقات, تحور, جس کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے, افراطی حد تک غصہ ہو جائے, اسے کہتے ہیں تحور. اگر غصہ بالکل نچلی سطح پہ آ جائے, غصہ غضب, تو اسے کہتے ہیں جوبن, جوبن جس کو ہم کہتے ہیں ڈرپوک, بزدل, یعنی یہ شخص جو ہے. اور اگر غصہ بیلنس ہو, یعنی عقل کے کنٹرول میں ہو غصہ اور بیلنس ہو, نہ افراطی ہو کہ تحور کی درجے تک چلا جائے, نہ اتنا کم ہو کہ جبن کی حد تک چلا جائے, اور عقل نے اسے کنٹرول کیا ہو, بیلنس ہو, اسے کہتے ہیں شجاعت. شجاعت عربی کے اندر, بس ہر بہادری کو شجاعت نہیں کہتے, ہر جنگجو کو شجاع نہیں کہتے. ایک وہ جنگجو کجا جس کا نہ ہاتھ اپنے کنٹرول میں, نہ سر اپنے کنٹرول میں, نہ ارادہ اپنے کنٹرول میں, اور کہاں حضرت ابو الفضل العباس علمدار درود بھیجو محمد و آل محمد, حضرت عباس معمولی جنگجو نہیں ہے, واقعاً شجاعت کا پیکر ہے جس کو معلوم ہے کب تلوار نکالنی ہے اور کب تلوار نیام میں رکھنی ہے, جس کی تلوار اپنے مولا کے آنکھوں کے اشاروں پر چلتی ہو, یہ شجاعت ہے. فقط تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے, یہ آدھی ہے بلکہ شجاعت نہیں ہے. بس یہ غصے کے لیے تھی. عقل وہ جو کنٹرول کرتی ہو. ہمارے معاشرے کے اندر تمام چیزوں کی, برائیوں کی جڑ بے عقلی ہے. ایک واقعہ حتیٰ, کیونکہ یہ حدیث کے اندر مفہوم آیا ہے کہ خداوند متعال نے دو نبی بھیجے تمہاری ہدایت کے لیے, ایک نبی ظاہری اور ایک نبی باطنی. ایک نبی ہے جو خدا نے تمہارے اندر انسٹال کر دیا, تمہارے سسٹم کے اندر انسٹال کر دیا ہے, اس نبی کو روایات کے اندر عقل کہا گیا ہے. اور ایک نبی ہے جو ظاہری طور پر آتا ہے, معجزہ دکھاتا ہے اور تمہیں ہدایت کرتا ہے, لیکن یہ عقل ہمیں بتاتی ہے یہ کام تمہارے لیے اچھا ہے یا برا ہے. اسی لیے تمام احکامات دینی بھی بلوغت عقل کے بعد واجب ہوتے ہیں, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اب نماز پڑھنا تمہارے لیے مفید ہے, اب محرم سے, اب نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا تمہارے لیے مفید ہے, اب نامحرم میں ملوث ہونا تمہارے لیے نابودی ہے. بس تمام چیزوں کو خداوند متعال نے انسان کی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں, شہوت اور عقل, غضب اور عقل, یہ تین چیزیں بنیادی طور پہ انسان کے نفس کے اندر ہیں, شہوت, غضب اور عقل جس کو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے. لیکن ہمارا موضوع یہاں پہ عقل کے بارے میں. حتیٰ روایت ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفصل روایت ہے, میں آپ کی خدمت میں فقط مختصر بیان کروں کہ نبی اکرم نے کہا جہاں ایک مرتبہ قیامت کے دن بعض افراد کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہوگا اور وہ سوال کریں گے, نبی سے سوال, خدا سے سوال کریں گے ہمیں جہنم میں کیوں لے کے جایا جا رہا ہے. وہ کہے گا کہ خداوند متعال سے کہے گا تم نے نبی کو قتل کیا ہے. حیران ہوگا خداوند متعال, میں 1400 سال بعد آخر الزمان ختم نبوت کے بعد 2023 کے اندر زندگی گزار رہا تھا, میں تو مشتاق رہا ہے کاش میں تیرے نبی کو دیکھتا, میں نے تو تیرے نبی کو نہ دیکھا نہ اس کا زمانہ پایا, ہاں اس کی نعتیں پڑھیں, اس کی منقبت پڑھیں, سب کچھ کیا, میں نے تیرے زمین کا نبی کا زمانہ نہیں دیکھا. پوچھا جائے گا پھر میں نے کسے قتل کیا ہے, جواب آئے گا عقل کو قتل کیا ہے. جب تیری عقل تجھ سے کہتی تھی یہ کام تیرے لیے مفید نہیں ہے, یہ تجھے برباد کرے گا, تجھے بتایا گیا تھا, تیری عقل نے بھی کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو نے اپنی نفس کی تلوار سے اپنے عقل نبی کو قتل کیا تھا, اور کتنی مرتبہ قتل کیا تھا, تو نے اپنے نفس کی تلوار اپنی عقل پہ چلائی تھی, اس کو اس جرم میں جہنم میں بھیجا جائے گا. عقل کی حفاظت, خداوند متعال نے عطا کی یہ نعمت عظمیٰ ہے, کس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے؟ بادس خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, نبی اکرم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک باہر ہادی ہے اور ایک اندر ہادی ہے, ایک نبی باہر ہے ایک نبی اندر ہے, نبی ظاہر اور نبی باطن, یہ اصطلاح ہے یہ عقل کے بارے میں. اور آپ دیکھیں ہماری تمام برائیاں, ہماری تمام مسائل بے عقلوں کی وجہ سے, علم کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان کی آج جو حالت ہے, 75 سال سے پاکستان کے اوپر جو لوگ قابض رکھے گئے ہیں وہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کر کے آئے تھے, آج ان کی ڈگریاں دیکھیں تو ان کی زندگیاں باہر گزری ہیں, کوئی آکسفورڈ سے, کوئی برطانیہ سے, کوئی یہاں سے, کوئی وہاں سے, لیکن چونکہ علی کے در سے حاصل نہیں کیا تھا اس لیے آج ان کے پاس علم نما ایک اطلاع تو ہے, حتیٰ علم بھی نہیں ہے. اور جب جو در علم سے علم حاصل نہ کرے اور کسی خطے کا حاکم بن جائے تو وہ جتنا خود نابود ہوتا ہے اس خطے کے لوگوں کو بھی نابود کر دیتا ہے. اللہ شوبز کے اندر دیکھ لیں, یہ فلموں کے اندر کام کرنے والے, یہ ایکٹریس, یہ ناچنے والے, یہ گانے والے, آپ ان سے پوچھیں, ان کی معلومات دیکھیں, ان کا جنرل نالج دیکھیں, کو سب پتہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے میٹرک فیل ہوں, یہ عالم ہیں, یہ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کی مشکل یہ نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں, ان میں عقل نہیں ہے. آج جو ڈانس کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, اس کو بھی معلوم ہے کہ جہنم میرے لیے تیار ہے, کیا چیز پھر بھی اس کو نہیں روک رہی ہے, علم نہیں روک پا رہا, عقل کا نہ ہونا نہیں روک رہا, عقل کا نہ ہونا. اسی طرح حکمران, آپ کو مثال یوں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مشکل علم کی نہیں ہے ہماری. یہ جو رسول خدا کے سامنے آتے تھے, انبیاء کے سامنے آتے تھے, یہ علم کے مقابلے میں جاہل نہیں تھے, یہ عقل کے مقابلے میں جاہل تھے. جو قرآن مجید نے اصطلاح ہے حمیت جاہلیہ, قرآن مجید کی اصطلاح, یہ جاہلیت کی آتش کے اندر, جاہلیت کی آگ کے اندر تھے جن کو رسول خدا نے ضلال مبین سے نکال کر ہدایت دی, جاہلیت کے اندر تھے عقل کے مقابلے میں. آج بھی ہمارے سامنے ایسے ہی, آپ دیکھیں پورا سوشل میڈیا, یا ہمارے ڈرامے, یا ہماری فلمیں, آج پاکستانی ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے, ہر پاکستانی ڈرامے جو جتنا مشہور ڈرامہ ہے اتنا عقلانیت سے فارغ, جتنے مومنین, جتنے مسلمین اپنی زندگی کا ہم و غم جتنے ڈراموں کو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی سٹوریاں, ان کی لائنز, ان کی چیزیں آپ دیکھیں عقلانیت سے فارغ. آج انٹرنیٹ کے اوپر جتنا فساد, جتنا فحاشا یہ جو افراد کر رکھے ہیں, یہ علم کے ذریعے سے فحاشا پھیلا رکھے ہیں لیکن بے عقلی کے اندر, یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فحاشا و فساد پھیلا رکھے ہیں لیکن بے عقلی کے اندر, یہ عقل سے محروم ہے. وہ چیز جو ہادی الہی سے ایک مومن کو کشتی نجات میں سوار کرنے سے روکتی ہے وہ عقل کی کمی ہے، وہ عقل کا نہ ہونا ہے، وہ عقلانی فیصلے نہ ہونا ہے۔ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں، ساس بہو کے مسائل، دو بھائیوں کے جھگڑے، محلوں کے مسائل۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز جو بڑی ہو جاتی ہے خاندان کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، غموں کے اندر، ان فساد کے پیچھے اگر آپ غور کریں، کنسلٹنسی کے لیے فیملیز آتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، جب ان کو میں دیکھتا ہوں، میں خود بھی مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک خاتون ہے وہ ڈاکٹر ہے، یہ مرد ہے جو خاوند ہے وہ انجینئر ہے۔ ان میں مشکل علم کی نہیں ہے، ان میں عقل کی مشکل ہے۔ پتہ ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا تم نے ریئیکشن دکھایا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جو تم نے رد عمل دکھایا ہے، یہ عقل کی کمی ہے۔ جہاں پہ یہ معاشرہ لے جایا جا رہا ہے، بے عقلانیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ہر اس چیز کو پاکستان میں بھی اور جہان کے اندر بھی ترویج دیا جا رہا ہے، آسان بنایا جا رہا ہے اور کم خرچ بنایا جا رہا ہے، جو انسان کی عقل کو پست سے پستر بنا دے اور اس کی زندگی کے اوپر شہوت اور لذت کو اس کا حاکم بنا دے۔ اور جیسی ہی لذت و شہوت و گمراہی حاکم بن جائے گی، پھر پاکستان کا حاکم کوئی بھی ہو، یہ اسی کو ووٹ ڈال کے حاکم بنا دے گا۔ پھر اس کو فرق نہیں پڑتا کہ ایک کے بعد ایک لوٹنے والا آتا چلا جائے گا اور اسی کے ہاتھوں حاکم بنے گا، اسی کے ہاتھوں حاکم بنے گا۔ بس بے عقلوں کو بے عقلوں کا لشکر چاہیے، اور عقل مند امام کو، عقل کامل امام کو، کمال کے اوپر پہنچی ہوئی عقلانیت کو، امام عصر کو، عقلوں کا لشکر چاہیے۔ بس یہ فرش ازاں اسی عقلانیت کو جو کہ شہوتوں اور لذتوں کے ذریعے دبائی جا رہی ہے، اس کو اٹھانے کا نام ہے۔ زہیر بن غین امام حسین کے وہ سپاہی ہیں جس کے بارے میں سید الشہداء کو یہ معلوم تھا کہ زہیر ایک خاص گمراہی کا شکار ہے۔ زہیر بہت عمدہ پرسنالٹی کے مالک، اہل سنت سے تعلق تھا، شہداء کربلا میں سے وہ فرد جن کا تعلق اہل سنت سے تھا۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ فرش عزا پر اہل سنت کو کیسے لے کے آیا جائے۔ زہیر کمال کے خطیب تھے، بہترین خطیب، اور عرب اتنی آرام سے کسی کو خطیب تسلیم نہیں کرتے، ہر بولنے والا خطیب نہیں ہوتا عرب کی نگاہ کے اندر۔ زبان ہر کسی کے پاس ہے، خطابت خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ زہیر خطیب تھے، مدبر تھے، شجاع تھے، بصیرت تھی زہیر کے اندر، لیکن امیر المومنین کے بعد، قتل عثمان کے بعد ایک ایسا پروپیگنڈا ہوا کہ جو زہیر کو اہل بیت سے دور کر رہا تھا۔ وہ بہت عرصے زہیر ایک سرگردانی کے اندر تھے، لیکن سید الشہداء کو شاید زہیر کی عقلانیت کی حیات پر اتنا یقین تھا کہ سید الشہداء زہیر کے در پہ تھے۔ مکہ سے جب نکل رہے تھے حج کے بعد، تو زہیر بھی ایک کاروان لے کے جا رہا تھا، سید الشہداء بھی اپنے کاروان کے ساتھ کوفہ کی جانب رواں دواں تھے۔ جہاں زہیر یہ دیکھتا تھا کہ سید الشہداء نے پڑاؤ ڈالا ہے، زہیر اپنے کاروان کو چلا دیتا تھا، اور جہاں پر سید الشہداء روانہ ہوتے تھے، زہیر وہاں پڑاؤ ڈال لیتا تھا۔ بس زہیر سید الشہداء سے اجتناب کر رہا تھا اور حسین ابن علی زہیر کے در پہ تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا سید الشہداء کو معلوم ہوا یہاں سے کچھ دیر دور زہیر نے اپنے کاروان کا پڑاؤ ڈالا ہے، بس یہ سننا تھا، سید الشہداء نے اپنے قاصد کو زہیر کی جانب روانہ کیا، اور عزادارہ نے سید الشہداء، عجیب منظر تھا، زہیر اپنے خیمے میں دسترخوان پر تناول فرما رہے تھے، غذا تناول فرماتے ہوئے اس قاصد کا بس ایک جملہ تھا جس سے زہیر اجتناب کر رہے تھے کہ اے زہیر تجھے حسین نے طلب کیا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ارے زہیر نے جان لیا وہ گھڑی آ گئی جس سے اجتناب کر رہا تھا۔ زہیر نے عجیب جواب دیا، تاریخ نے یہ زہیر کا جواب لکھ لیا۔ زہیر کے ہاتھ سے نوالا گرتا ہے، زہیر کہتا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ میں نہیں آتا۔ ارے زہیر کے برابر خیمے سے زوجہ زہیر کی آواز آتی ہے، ارے زہیر تجھے معلوم ہے کس نے بلایا گئے؟ ارے تجھے خاندان نبوت کے چراغ نے بلایا گئے۔ ارے زہیر اگر تو نہیں جائے گا تو میں چلی جاؤں گی، چونکہ میں دیکھ رہی ہوں تو کتنا حسین سے اجتناب کر رہا ہے۔ ارے حسین تیرے پیچھے پیچھے، ارے نا خدا جانے تجھ سے کیا کہنا چاہتے گئے۔ میں کہتی ہوں ایک مرتبہ جا کر حسین کی بات سن لے۔ جب یہ غیرت زہیر کو دلائی گئی، زہیر اپنے خیمے سے نکلتے ہیں۔ تاریخ نے زہیر کا حسین کے خیمے میں جانے تک لکھا، اور اس کے بعد پھر تاریخ میں کچھ نہیں آیا۔ ارے وہ زہیر جو بڑے اکڑ کے ساتھ، جو بڑے اجتناب کے ساتھ، جو بڑی روانی کے ساتھ اس خیمے میں جا رہا تھا، اور بہت مختصر دور کا دورانیے کا یہ مکالمہ جو حسین ابن علی سے زہیر کا ہوا، زہیر کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ارے وہ زہیر جو مسترب گیا تھا اب استقلال کے ساتھ خیمے سے باہر آتا گئے۔ ارے وہ زہیر جو جھکا ہوا گیا تھا، ارے اب بڑی توانگری کے ساتھ آتا گئے اور اپنے کاروان والوں سے کہتا گئے، ارے اے کاروان والوں، ارے زہیر کا راستہ زہیر کے کاروان سے جدا ہو گیا، ارے اپنے گھوڑے الگ کر لو، اپنا سامان الگ کر لو۔ ارے حسین نے زہیر کو کشتی نجات میں سوار ہونے کا کیا ہنر سکھا دیا۔ زہیر نے کہا یہ کاروان شہادتوں کی جانب جا رہا ہے، ارے میں وہاں جاؤں گا، ارے میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ زوجہ زہیر کہتی ہے ایک شرط پر میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ زہیر نے کہا میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں تاکہ میرے بعد تو مجھ سے بندھی نہ رہے، اور کہا کہ ایک شرط ہے، ارے میں معلوم، مجھے معلوم ہے یہ کاروان شہادتوں کی جانب جا رہا ہے، زہیر آپ شہید ہو جائیں گے، اور جب مادر حسین کی بارگاہ میں جائیں تو اس کنیز کا سلام فاطمہ زہرا کو دے کر یہ کہہ دینا کہ اے فاطمہ زہرا، ارے ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے۔ عجیب عصر عاشور میں، ارے صبح عاشور سے اصحاب حسین جاتے رہے، ارے صبح عاشور میں ایک زہیر کا جانا تھا۔ عجیب جنگ کری زہیر نے، وقت نہیں ہے زہیر کی جنگ بیان کروں، ارے عجیب موقع تھا۔ جب زہیر قتل کر دیے گئے تو زہیر کے قتل کی خبر کاروان میں جب زوجہ زہیر کو ہوئی، ارے زوجہ زہیر نے اپنے غلام سے کہا، ارے کربلا کے اندر زہیر کو قتل کر دیا گیا ہے، ارے حسین کو تو سب جانتے گئے، ارے وہ نبی کا نواسا ہے، ارے زہرا کا لال ہے، لیکن میرا زہیر، ارے نینوا میں پردیسی ہے، ارے اس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوگا۔ اپنے غلام کو ایک کپڑا دیتی ہے، زاد راہ دیتی ہے، گھوڑے کو اینٹ دیتا ہے، جاتا ہے سرزمین کربلا پر۔ ارے عصر عاشور جب یہ غلام کربلا میں دیکھتا ہے حسین کا بے گور و کفن جنازہ، ارے کربلا کی زمین پر پڑا ہے، میں منع کے گھوڑے میں سرا کی جانے، میں سرا کے گھوڑے میں منع کی جانے، ارے وہی سے اپنے گھوڑے کو اینٹ دیتا ہے۔ ارے اس گھٹری سمے زوجہ زہیر کے پاس آتا ہے، ارے تو اپنے زہیر کو رو رہی ہے، ارے کربلا کی زمین پر فاطمہ کا لال، ارے بے گور و کفن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاما۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب ماتم حسین۔